لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
کیونکہ آنے والے کل کی مجلس شب عاشور کی مجلس ہوگی، اور عاشورے کا دن جو لندن کے افق کے اعتبار سے منڈے کا ہونا چاہیے اور ہے بھی، اس لیے کل رات کی مجلس میں یہ جملے شاید اچھے نہ لگیں کہ جو مجھے آج بیان کر دینا، اور وہ یہ کہ غالباً حجت امام بارگاہ حسینی اسلامک سینٹر کی 25 سالہ تاریخ میں میں پہلا ریسائٹر ہوں گا کہ جس نے وقت کی پابندی کا اس دفعہ اتنا خیال نہیں رکھا. میں اس سے پہلے بھی اسی ممبر سے اسی عزا خانے میں انہی مومنین کرام کی خدمت کر چکا ہوں، اور ایک بار نہیں 10-12 مرتبہ آ چکا ہوں، لیکن اس دفعہ بعض ایسے حالات بنتے چلے گئے کہ مجلس وقت سے بہت زیادہ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کے لیے تو لوگ رعایت دے دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ تاخیر ہوئی. آپ حضرات نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سنا، اور اگرچہ اتنا تو مجھے ریالائز تھا، میں نے مکی صاحب سے کہا بھی تھا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اتنے کنجسٹڈ ہال میں 1.5 گھنٹے مومنین کا اس طرح بیٹھنا، چاہے وہ کتنے ہی شوق کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ مجلس سن رہے ہیں، اور یہ صرف امام مظلوم کا معجزہ. اگر یہاں اس پریمیسز میں اس وقت 3500 سے زیادہ مرد عورتیں اور بچے جمع، یہ صرف امام مظلوم. اس سے زیادہ میری کوئی غلطی ہو نہیں سکتی اگر میں یہ سمجھوں کہ لوگ مجھے سننے آ رہے ہیں، یا یہ میں خیال کروں کہ میری وجہ سے لوگ 1.5 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں. یہ آقا حسین اور آقا کی مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کی دعا لینا، یہ وہ لوگ ہیں جو فاطمہ زہرا کو پرسا دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال بہت زیادہ تاخیر ہوتی رہی، میں شکر گزار ہوں اس مجمع کا بھی، اس انتظامیہ کا بھی. کل میری مجلس کے بعد شب پرسا کا پروگرام تھا جو کل گزر گئے، اور میں اسی ممبر کے نیچے بیٹھا تھا 15 منٹ میں، اتنا میں تھک گیا تھا، خاص طور پہ جو لوگ بہت قریب بیٹھے، تو مجھے اندازہ ہوا جس کی وجہ سے آج ابھی تک تو میرا یہی ارادہ ہے. یہ سمجھیے کہ اس سے پہلے 4 دن جو ہوا وہ میری بھول ہو گئی، آج میں پوری کوشش کروں گا، لیکن کیا کروں، آپ حضرات کا گریا، آپ حضرات کی توجہ، آپ حضرات کا شوق بعض اوقات مجھے گھڑی نہیں دیکھنے دیتا. اور اب ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ درمیان میں ایک مجلس میں نہیں پڑھ سکا ویدر کی وجہ سے، تو وہ ساری باتیں بھی آ گئی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیسے قدرت نے ایک میچ کر دیا ہماری مجالس کے عنوان کو اور ان بچوں کو. میں شاباش دیتا ہوں ان بچوں کو احسن، جو روزانہ میری مجلس کے شروع ہونے سے پہلے تلاوت قرآن کر رہے ہیں. یہ ہے وہ امام زمانہ کی فوج اور یہ ہے وہ امام زمانہ کی تیاری. یہ ہے صحیح معنوں میں آن محمد اور قاسم کا ماتم، کہ اس انداز سے اپنے بچوں کو اس اسلام کے لیے تیار کرنا. مگر اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ بچے 3 یا 4 دن سے مسلسل سورہ قصص کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک ایک اس کا اقتباس یا ایک ایک رکوع پڑھ رہے ہیں، اور سورہ قصص وہ ہے جس میں پروردگار کا ہر مظلوم سے یہ وعدہ ہے، اور بالکل شروع میں یہ وعدہ ہے وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں جتنے مظلوم ہیں ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم اپنی ایک حجت کو بھیجیں گے جو ان ظالموں کو سزا دے گا. اور اس کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ پروردگار کا یہ وعدہ کہ اے حسین یاد رکھ کے اسی دنیا میں ایک وقت آئے گا جب میں تیرے وارث ہی کو بھیجوں گا جو تیرے خون کا اور ان مظالم کا انتقام لے گا. ہماری 3 دن کی مجلس کچھ معراج کے حوالے سے زمانے کے امام کے بارے میں ہوئی، سورہ قصص کی آیتیں بھی امام زمانہ کا ایک پیغام، اور آج نہ پہلے سے مجھے یہ معلوم تھا کہ بچے کیا آیتیں تلاوت کریں گے، نہ بچوں کو یہ معلوم تھا کہ مولانا کا موضوع کیا بنے گا. آج سورہ قصص کا وہ حصہ آ رہا تھا جہاں اسلام میں فیملی لائف کے حوالے سے کچھ انسٹرکشن دی جا رہی تھی. حضرت موسیٰ جناب شعیب کے گھر میں پہنچ رہے، جناب شعیب کی بیٹیوں کی مدد کی پانی بھرنے، اور وہ بیٹیاں موسیٰ کو لے کے اپنے باپ کے پاس گئے. ابھی جو آپ نے آیتیں تلاوت کی اس سے سنی اور ان کا ترجمہ، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بابا یہ بہترین آدمی ہے اسے اپنے گھر میں رکھی، اور پھر انہیں اسی بیٹی سے جناب موسیٰ کی شادی ہوتی ہے، اور ہمارا کل رات اور آج کا موضوع اسلام. خانی خرابیاں نہیں بتاتا ہے یا اسلام لوگوں کی مسٹیک نکال کر ان کو کریٹیسائز نہیں کرتا. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بیماری کو ڈائیگنوز کر کے پھر اس کا سلوشن اور اس کی ریمیڈی اور اس کا علاج بتایا جائے. معاشرے میں اگر اتنے گناہ پھیلے ہوئے ہیں تو ایک جانب معراج کی رات پیغمبر کو 25 وہ تحفے دیے گئے، جن میں سب سے قیمتی تحفہ وہ 25واں تھا کہ اے علی تیری محبت کرنے والا اس کے گناہ سارے ختم ہو جائیں گے اور حدیث کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. اور آخری تحفہ 25ویں تحفے کا آخری حصہ وہ زمانے کا امام ہے جو اس دنیا سے آ کر خالی ظلم ہی کا خاتمہ نہیں کرے گا، گناہوں کا بھی خاتمہ کرے گا. معراج کی رات سے اسلام نے ہمیں ایک ریمیڈی تو بتائی، لیکن بہت بڑا ایک تعلق آخری زمانے کے حالات سے یہ بنتا. میں نے 2 دن اسپیشلی 2 دن پہلے کی مجلس میں اور کل بھی کچھ آخری زمانے کی وہ نشانیاں اور سائنس بتائی تھیں کہ جس کا تعلق معراج کی رات سے ہے، کہ جو اللہ نے حبیب کو بتائی. باقی ہمارے پاس زمانے کے امام کی جتنی نشانیاں معصومین نے ہم کو بتائی، مگر یہ معراج کی روایت اونلی روایت ہے جہاں اللہ براہ راست پیغمبر کے سوال کے جواب میں، پیغمبر سوال کر رہے ہیں خدا بندہ یہ کب ہوگا، اللہ وہ نشانیاں بتا رہا. اور وہ جو نشانیاں بتائی گئیں اس کے اندر ایک بہت اہم نشانی میں نے آج کے لیے رکھی تھی، صرف ایک. اچھا اب یہ میں عرض کر دوں کہ معراج کی جو روایت ہے اس کے آخر میں 3 یہ جملے آئے، اولاد حسن میں سے ایک نوجوان راہ خدا میں جہاد کرے گا، مشرق سے دجال ظاہر ہوگا، اور پھر سفیانی آئے گا. اور یہ جو 3 چیزیں ہیں، پہلے وہ ساری نشانیاں کہ جس کو میں ٹائم کیونکہ 2 دن میں نے بہت لے لیا تو میں سلسلہ ملانے کے لیے بھی ان نشانیوں کو نہیں پڑھ رہا ہوں. وہ 20 نشانیاں بتائیں، پھر کہا کہ اس کے نتیجے میں 3 جگہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوگا، اور اس کے بعد کہا کہ پھر یہ 3 نتیجے نکلیں گے، ایک اولاد حسین حسن میں سے مرد مومن جہاد کرے گا، دجال آ کے لوگوں کو گمراہ کرے گا، سفیانی تلوار نکال کے قتل کرے گا. ایک جانب اللہ کے راستے کا مجاہد آ رہا، دوسری جانب سفیانی جو کافروں کے انداز سے آ رہا، اور ان دونوں کے بیچ میں دجال جو منافق بن کے آ رہا. اور یہ جو آخری دو باتیں یہ دعائے کمیر و من ارادنی بے سوئین فارد و من قادنی فقید، قادنی دجال ہے، ارادنی بے سوئین سفیانی. اس سے جسٹ بفور جو لوگ آج پہلی مرتبہ آئے ہیں، ذرا سی ان سے معذرت کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کنیکشن ملانے کے لیے بھی باتیں دہراؤں. 20 نشانیاں بتائی گئیں اور اس کے بعد یہ تین باتیں ان کے بیچ میں ایک لفظ آیا. اور دنیا کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ میں اسے بہت زیادہ کھل کے نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، اور بصرے کے علاقے میں خاصی تباہی ہوگی. دیکھیں دوسری روایتوں میں جو دوسری روایتیں ہیں جو معصومین نے ہم کو بتائیں، اس میں دنیا کے کئی علاقوں کی تباہیوں کا تذکرہ ہے، ڈیٹیل ہے. قاہرہ کا شہر کس طرح ٹوٹے گا، سندھ کا علاقہ کس طرح تباہ ہوگا، ہندوستان میں کیا آفت آئے گی، چین کے علاقے میں کیا خرابی ہوگی، مکہ مکرمہ میں آخر میں کیا پرابلم آنے والے ہیں، مدینہ منورہ پہ آخری زمانے میں کیا تباہی آنے والی، کوفہ شہر میں کتنا بلڈ شیڈ ہونے والا، دمشق کے اندر صاحبان ایمان کی گردنیں کس طرح کٹنے والی، پورے شہر تباہ ہوں گے. پوری ایک ڈیٹیل روایت ہے جس میں دنیا کے 23 سٹیز کا تذکرہ. مگر معراج کی روایت وہ جس میں اللہ نے ذکر کیا، باقی چیزیں معصوم نے ہم کو بتائیں. اگر کہ معصوم کہاں سے بتاتے ہیں، وہی اللہ سے لے کر. لیکن ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کا ہے، اور ایک یہ ہے کہ معصوم ہمیں نام لے کے بتائیں. میں نعوذ باللہ معصوم کی حدیث کا اسٹیٹس کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ 23 میں سے صرف ایک سٹی ایسا ہے جس کے ڈسٹرکشن کا تذکرہ اللہ نے کیا اور معراج کی رات کیا، اور بڑے عجیب لفظ کے ساتھ کیا. میں یہاں کے حالات میں اس لفظ کی تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن لفظ سنا دیتا ہوں. کہا کہ بصرہ کے علاقے میں تباہی ہوگی. کیا کروں، ٹائم کو بھی دیکھنا ہے، بات بہت پھیل رہی ہے، ایک آدھ جملہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے ورنہ بات آپ نہیں سمجھیں گے. پہلے زمانے میں مثلا پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا، اب اگر امام پاکستان کی کوئی بات سمجھائیں گے تو سندھ کا نام لے گی. عراق نام کا کوئی ملک اس وقت نہیں تھا، اب عراق کی کوئی بات سمجھائیں گے تو بصرے کا نام لیں گے، بصرہ تھا. عراق جو تھا وہ گریٹ ایرانین پرشین امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس تھا. تو اب یہ بصرے سے مطلب خاص شہر بصرہ ہے کہ بصرے سے مطلب وہ پورا ملک ہے جس کا ایک اہم سٹی بصرہ، یہ آپ بعد میں تفصیل آتی رہے گی، لیکن میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خالی بصرہ نہ سمجھیں. کہا کہ بصرے کی تباہی ہوگی 20 نشانیوں کے بعد، اور یہ آخری تین نشانیوں سے پہلے بصرے کی تباہی ہوگی. ایک ایسے آدمی کے ہاتھ جو تیرے اہل بیت کا دشمن ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے زنوج کچھ ایسے حکمران آئیں گے. اب یہ ہے کہ میں خالی ترجمہ کر رہا ہوں، ایسے حکمران آئیں گے جو سیاہ پوست ہوں گے، جو نیگرو ہوں گے یا حبشی ہوں گے، بصرے کی تباہی ان کے ہاتھوں ہوگی. اور ایک حدیث، اب یہ تو میں معراج کی رات، اس کو ہم لوگ ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں حدیث قدسی، اللہ کا کلام قرآن کے علاوہ. مگر ایک اور حدیث میں یہ کہ امام نے کہا میں دیکھ رہا ہوں آخری زمانے میں ایک حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا. اچھا یہ عربی زبان کے اندر یاد رکھیں، چھت پر بیٹھنا یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کا کنٹرول لینا. اور رحمان علی العرش استوا، اللہ کے بارے میں نا کہ خدا عرش پر ہے، تو کیا مطلب، خدا عرش پر بیٹھا ہوا اور بہت زیادہ ہیوی ہے کہ اس کے جسم سے عرش الہی ہل رہا. یہ نان سینس باتیں بعض مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی. خدا عرش پر بیٹھا ہے، اس کا عربی محاورے میں مطلب کیا ہے کہ خدا کی طاقت اور کنٹرول عرش پر. تو اب یہ آپ امام کہتے ہیں میں ایک حبشی کو دیکھ رہا ہوں بلیک، کہاں سے آئے گا، کس ملک کا ہوگا، یہ روایت میں نہ پہلی روایت میں نہ دوسری، اور کہا کہ وہ کعبے پہ بیٹھا وہ شراب پی رہا. یہ دو چیزیں، کعبے پہ بیٹھنا فزیکلی جا کے وہاں چیئر لگا کے بیٹھے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ بھی کنٹرول میں آ گیا اس کے، شراب پینا فزیکلی شراب پینا یا شراب پینے کا ایک مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے کسی جگہ کی بہت زیادہ توہین اور انسلٹ کرنا. اب ایک روایت ہی آئی ہے اور ایک معراج کی رات کی حدیث. عراق کی تباہی کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے کہ جن کے حکمران بس من الزنوج, وہ میں نے بتا دیا. میں آتا ہوں جو میرا اصل موضوع چل رہا تھا, میں نے کہا اس سے ریلیٹڈ ایک اہم حدیث, اور وہ یہ کہ آخری زمانے کی ایک بہت اہم سائن. کم سے کم 15 حدیثیں تو مجھے یاد آ رہی ہیں سیم ورڈنگ کی. وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں بے حیائی بہت ہوگی. ایک تو یہ کہ کھلم کھلا گناہ ہوں گے, مگر گناہوں کی بھی ایک کیٹیگری ہے بے حیائی والے گناہ. اب میرے لیے اس کا کوئی اچھا انگلش لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور ضرورت بھی نہیں ہے جو مجمع میرے سامنے اس کو غالباً انگریزی کے بغیر بھی بات ان تک پہنچ جائے گی. آخری زمانے میں بے حیائی بہت بڑھ جائے گی, یہ آخری زمانے کی خاص نشانی بتائی گئی. معراج کی رات کی حدیث میں صرف ایک چیز آئی, مردوں کی مردوں سے شادیاں ہوں گی, عورتوں کی عورتوں سے. لیکن باقی حدیثوں میں جو اس کی تفصیل آئی وہ یہی تو ہے نا, بے پردہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی. پھر وہ حدیث آئی ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی کپڑے پہنے ہیں لیکن کپڑے پہننا نہ پہننا بالکل برابر. کپڑے کا ایک مقصد ہوتا ہے جسم کو چھپانا, ایسا ان کا لباس ہوگا کہ وہ جسم چھپا نہیں رہا ہوگا بلکہ شاید جسم کو اور زیادہ دکھا رہا ہو. اب یہ اتنی مشہور حدیث کہ میں ٹائم کو بچانے کے لیے اس کی ورڈنگ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, اس کی سمری. بے پردگی کی ایک مرحلہ, مرد مرد عورت عورت کو ایک مرحلہ, ایسے کپڑے پہننا جو جسم کو چھپائے کم اور زیادہ دکھائے زیادہ, وہ ایک حدیث ہے. اور پھر میں وہ لفظ جو امام نے 15 حدیثوں میں پڑھا, امام نے 15 حدیثوں میں بیان کیا, وہ لفظ میں ممبر سے پڑھنا بھی نہیں چاہتا. امام کا لفظ ہے, معصوم کی ورڈنگ ہے, لیکن اتنے اس کے اندر اسٹرانگ الفاظ استعمال ہوئے کہ شاید محرم کے پہلے عشرے میں ممبر پر سے وہ لفظ صحیح نہ ہو. تو میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ وہ حدیث بھی آپ تک پہنچ جائے اور ممبر کا احترام بھی باقی رہے. نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کے جملے ممبر کی توہین کر رہے ہیں. وہ ہمارے ماحول اور معاشرے ایک ایسا ہمارا ایک ماحول بن گیا, اور وہ جملے امام کے یہ کہ شادی شدہ زندگی, میرج لائف, آدمی شادی کیوں کرتا؟ بہت سارے اس کے پرپز ہوتے ہیں لیکن اہم ترین مقصد جس کو نوے امام نے اس طرح سے بیان کیا کہ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام, تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے شادی کی شکل میں ایک حلال انسٹیٹیوشن دے دیا تاکہ اس حلال کے بعد اب تم حرام کی جانب نہ جاؤ. یہ نوے امام کا اپنے نکاح کا خطبہ ہے. نوے امام نے اپنا نکاح خود پڑھا اور اس کے اندر یہ خطبہ پڑھا کہ مجھے ایک حرام کام ہوتا ہے, شادی کے ذریعے سے اسلام نے وہ حلال نعمت دی. امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں جانوروں کی طرح سے سڑک کے اوپر کھلم کھلا اس انداز سے شادی شدہ افراد زندگی گزاریں گے کہ جو آدمی اپنے بیڈ روم کو بھی لاک کیے بغیر آگے نہیں بڑھتا. میں الفاظ امام کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ گدھوں کی طرح سے, فرمایا کہ جانوروں کی طرح سے کھلم کھلا سڑکوں کے اوپر تمہاری آنکھوں کے سامنے مناظر نظر آئیں گے. اور حالت یہ ہوگی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ وی ڈونٹ کیئر, آگے بڑھ جایا کریں گے. یہ ابھی ایک اسٹیج, شاید ابھی باقی, اس سے پہلے والے اسٹیج تو ساری دنیا میں پورے ہو گئے. تو اب یہ جو 3-4 حدیثیں ہیں اس کا مطلب خالی یہی چیزیں نہیں, اتنا بے حیائی اور فحاشی کا ماحول ہوگا. اچھا, اب ایک بات میں ایسی کہتا ہوں جس پہ میرا پورا عشرہ اسی لندن کا ہے, وہ عشرے کی بات میں صرف ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں, اور کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل بعد میں آئے گی, لیکن ایک جملہ سنی. اور یہ بہت بڑی ریسرچ کا خلاصہ ہے, ایک ریسرچ ہے بہت بڑی اس مسئلے پر. وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام پر اٹیک ہوا ہے اور جہاں جہاں اسلام کے خلاف تلوار چلائی گئی ہے, اور جہاں جہاں مسلمانوں کو بائی فورس ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اسلام ختم نہیں ہوا, مسلمان ختم نہیں ہوا اور اسٹرانگ ہو گئے. تو ایک بات یاد رکھیے, ہمارے دشمن چاہے وہ اہل بیت کے دشمن ہو اور چاہے وہ اسلام کے دشمن, اگر کہ دونوں ایک ہی بات ہیں, وہ جہنمی ہیں, گمراہ ہیں, لیکن بے وقوف نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں. جب ان کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کا انالیسس کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, ایک نتیجہ نکالتے ہیں. ہم ہوتے ہیں بے وقوف لوگ, وہ نہیں ہے بے وقوف. چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر جگہ, اور پوری یہ 1400 سال کی ہسٹری میں ایک جملے میں بتا رہا ہوں, ایک جملہ خالی, کہ 1400 سال میں دیکھا کہ جہاں ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا, اسلام ختم نہیں ہوا اور طاقتور ہو گیا. بنو میہ سے لے کے بنو عباس سے لے کے بوسنیا سے لے کے صدام کے مظالم سے لے کے دیکھتے جائیں, تو آخر کیسے اسلام کو ختم کیا جائے. انہوں نے انالیسس کر کے ایک جملہ بنایا اور وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آج کل وہ ہو رہا. مولا کا ایک جملہ ہے, میں اس کو مولا کے جملے کو چینج کرتا ہوں, دشمنان اسلام کے جملے اس میں ملاتا ہوں. مولا کا جملہ ہے کہ ان الملک یبقى مع الکفر ولکن لا یبقى مع الظلم. حکومت اور اقتدار کفر کے ساتھ چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی. اور ایک ایسا مولا کا یونیورسل ٹروتھ جملہ کہ نان مسلم بھی یہ جملہ سنتے ہیں تو ایک پلیجر, ایک لطف ان کو اس جملے میں آتا. مگر یہ آج کا موضوع نہیں, آج کا موضوع یہ کہ اسی طرح دشمنان اہل بیت نے ایک نتیجہ نکالا, دشمنان اسلام نے ایک نتیجہ نکالا, دشمنان قرآن نے ایک نتیجہ نکالا کہ اسلام ظلم کے ساتھ باقی رہتا ہے لیکن بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ اسلام باقی نہیں رہ سکتا. جہاں ظلم کیا وہاں اسلام ختم نہیں ہوا اور طاقتور ہو گیا, جہاں بے حیائی پھیلائی وہاں پہ اسلام ختم ہو گیا. اور یہ ایسے ہی انہوں نے گھر میں بیٹھ کے جملہ نہیں کہا, پوری دنیا کی ہسٹری پڑی. حضرت موسیٰ بھی اسلام لائے تھے. حضرت موسیٰ کی قوم کب تک ہارتی رہی, کب تک جیتتی رہی, پورا واقعہ ہے جس کو میں اس وقت نہیں بیان, اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں. سورہ آراف میں جا کے بالا میں باہور کا واقعہ پڑھ لیجئے. جب جناب موسیٰ کی قوم میں بے حیائی آئی وہاں سے شکست ہونے لگی. اور آج کی دنیا میں بنو امیہ اسلام ختم نہیں کر سکے, تلوار لے کے چلے. بنو عباس اسلام ختم نہیں کر سکے, تلوار لے کے چلے. بوزنیا میں اسلام ختم نہیں ہوا, تلوار آئی تھی. صدام اسلام ختم نہ کر سکا, تلوار لے کے چلا. اسپین میں اسلام ختم ہو گیا اس لیے کہ وہاں پہلے بے حیائی کا ماحول بنایا گیا. اور بے حیائی دو چیزوں کے مکسچر کا نام, دو چیزیں ملائیے اس کا نام ہے بے حیائی. ہر چیز کی آج کل ریسیپی معلوم کی جاتی ہے نا بھائی, آپ کے یہاں گھر میں مجلس میں بہت ٹیسٹی شربت تھا, کیا بنا, کیسے بنا, اس کی ریسیپی دے دی. آپ کے یہاں کھانے کی میز پر بڑے اچھے سموسے تھے, یہ سموسے کیسے بنائے گا, اس کی ریسیپی دے دی. آج کل تو اتنے کوکنگ کے پروگرام آتے ہیں دنیا بھر کے ہر چینل پر, وہ پتا نہیں کس کے لیے آتے ہیں. جو اچھی بھلی عورتیں پہلے کچن سنبھالتی تھی وہ بھی کچن چھوڑ کے بیٹھ گئی. لیکن خیر, یہ جو بے حیائی جو اسلام ختم کرتی ہے, بے حیائی کا اس کی ریسیپی کیا ہے, دو چیزیں, بے پردہ عورت پلس میوزک. جہاں پہ یہ دو چیزیں آپ بڑھا دیجئے گا, سمجھ لیجئے کہ خود بخود وہاں پہ بے حیائی آئے گی. تلوار کے ذریعے آپ اسلام ختم نہیں کر سکتے, بے حیائی کے ذریعے اسلام ختم کریں گے. یہ پاسٹ بھی ہے, یہ فیوچر بھی ہے, پاسٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. دیکھیے, بے پردگی تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں وہ ایک بے حیائی. گانا گانا, بس ایک ہی حدیث پڑھ رہا ہوں, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث. امام فرماتے ہیں ان الغنا ینبت النفاق کما ینبت الماء الزر. ریفرنس کسی کو پوچھنا ہے تو شہید دست غیب شیرازی کے میجر سن یا گناہان کبیرہ میں چیپٹر نمبر 15 یا 16 جو سنگنگ کے بارے میں پڑھ لے. امام فرماتے ہیں کہ یہ گانا جو ہے نا, گانا بجانا, یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ کوئی مسلسل سنتا رہے تو جیسے اگر کہیں مسلسل بارشیں ہوتی رہی تو زمین سے گرینری نکل آتی. ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی محنت کریں یا کام کریں یا کلٹیویشن کریں, وہ گرینری خود بخود نکل آئے گی اگر پانی پڑتا رہے. امام فرماتے ہیں جس دل میں مسلسل گانے کی آواز جاتی رہے خود بخود وہ دل منافق کا بن جاتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی پکا مومن کیوں نہ ہو، مسلسل گانا سننے سے آدمی منافق بن جاتا ہے. منافق یعنی جس کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتے، گھر کے باہر کچھ ہے گھر کے اندر کچھ ہے. آج آپ کو مومنین کرام میں بھی کتنی جگہ ایسا نظر آئے گا، مسجد میں آپ دیکھیں گے ان کی عبادت دیکھ کے آپ کہیں گے یہ تو سلمان و ابو ذر جیسا عابد نظر آ رہا، اور گھر میں جا کے ذرا انہی کو دیکھ لیجیے گا. امام بارگاہ میں وہ مومنہ آئے گی اس کا حجاب دیکھ کے آپ کو کربلا یاد آ جائے گا، یہ ہے کمپلیٹ حجاب کرنے والی مومنہ. اور جا کے اسے گھر کے اندر یا برتھ ڈے پارٹی کے فنکشن میں دیکھ لیجیے. منافق ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والا. کہا کہ یہ نتیجہ ہے گانے کا، میں صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک خود اتنے لیندی ہیں. اب آئیے دو چیزیں ملائی، دشمنان اسلام کا نتیجہ تلوار کے ذریعے سے مومن کو ختم نہیں کر سکتے ہو، وہ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ختم کرنا ہے تو اسے بے حیا بناؤ، اور بے حیائی نام ہے بے پردہ عورتوں کا اور گانے کا. چنانچہ دجال اور سفیانی کا بیسک فرق، سفیانی بھی ہمارا دشمن ہے، وہ تلوار لے کے آئے گا، وہ آدمی ہوگا جو بصری اور کوفے میں اتنا قتل کرے گا مومنین کا کہ ہمارے گھٹنوں تک خون جمع ہوگا. باقاعدہ یہ خالی محاورہ نہیں ہے، فیکٹ ہے، مگر اس سے مومنین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور دجال وہ آدمی ہے جو تلوار نہیں لائے گا، وہ تین چیزیں لائے گا. نمبر ایک بے پردہ عورتیں، نمبر دو میوزیکل انسٹرومینٹ، اور نمبر تین وہ جو روٹیاں لے کر آئے. تو یہ جو پہلی دو چیزیں ہیں یہ اس لیے لائے گا کہ جو کام میرا بھائی سفیانی نہ کر سکا کیونکہ اس نے تلوار چلائی تھی. اب دیکھیے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات نے یہ امتحان نہیں دیا، پاکستان کے مومنین نے امتحان دیا. 25 سال ہو گئے پاکستان میں، 25 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوتی ہے. ہمارے امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، سوسائڈ بومبنگ کے ذریعے سے ہمارے جلوس پہ حملے ہو رہے ہیں، اور الگ الگ بھی. اس مومن کو مار دیا، اس کے بیٹے شہید کر دیے، اس کی دکان جلا دی، اس کے جاب کو ختم کر دیا. کیا 1% بھی اس کے نتیجے میں شیعت کمزور ہوئی؟ ارے اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے شیعت اس وقت پاکستان میں. ایک مجلس نارمل طریقے سے ہو رہی، 500 آدمی آتے ہیں، اور اگر یہ تھریٹ آ جائے دشمنان اہل بیت کا کہ ہم سوسائڈ بوم کا اٹیک کریں گے، اس دن وہاں 5000 آدمی آئیں گے. ہم بھاگنے والوں کے ساتھ ہی نہیں، ہم کربلا والوں کے ساتھ ہی آئے. عام جلوس نکل رہا ہے اس میں کتنے لوگ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، اور اگر کسی جلوس کے بارے میں یہ خبر پھیل جائے کہ اس پہ اٹیک کا حملہ، 10 times, 20 times, 50 times, 100 times تعداد بڑھ جاتی. مرد مرد عورتیں گود میں بچے لے کے آتی ہیں. ہمارے بچے اگر شہید ہو گئے تو علی اصغر کے نام پہ بچے کی شہادت سے بڑی ہماری کامیابی اور کیا. تو یہ دشمن جو ہے وہ مسلسل دیکھ رہا. 1% شیعت کمزور نہیں ہوئی اور طاقتور ہوئی. آپ یہاں بیٹھ کے بہت پریشان ہوتے ہوں گے، فلا مسجد کے اندر بم کا دھماکہ ہو گیا اتنے مومنین مارے گئے، فلا امام بارگاہ میں بم کا دھماکہ ہو گیا اتنے مومنین مارے گئے، فلا جلوس کے اندر سوسائڈ بمبر آ گیا اتنے مومنین مارے گئے. کیا گزر رہی ہوگی وہاں؟ ان لوگوں سے پوچھے کیا سیٹسفیکشن بڑھتا چلا جا رہا ہے اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، محبت اہل بیت پر. لیکن دشمنی کو تھوڑی چاہتا ہے، وہ تو ہمیں ویک کرنا چاہتا. کہا اس سے کام نہیں چلا، سفیانی فیل ہو گیا. چاہے وہ سفیانی شاہ ایران کی شکل میں آیا، چاہے وہ سفیانی صدام کی شکل میں آیا، چاہے وہ سفیانی ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی شکل میں آیا جس کا بچے کو نام معلوم، وہ ناکام ہو گیا. جہاں سفیانی ناکام ہوتا ہے وہاں دجال آگے بڑھتا. بھائی تم بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں. بالکل جیسے اسلامک ہسٹری. اسلامک ہسٹری کیا ہے؟ جب بدر میں مکے کے کافر ناکام ہو گئے، جب احد میں مکے کے کافر فیل ہو گئے، جب خندق میں مکے کے کافر مارے گئے، جب خیبر میں مکے کے کافروں اور مدینے کے یہودیوں کا شکست ہوئی. اور اتنا آسانی سے میں نے پڑھ دیا، اتنا آسان نہیں ہے. اس طرح سے شکست نہیں ہوئی. اگر رسول کے پاس علی حیدر کرار جیسا مجاہد نہ ہوتا تو بدر، احد، خندق، خیبر سب میں مسلمان ناکام ہوتے ہوئے کہ نہیں بھاگے کہ نہیں بھاگے. یہ علی تھا، یہ احد میں لوگ بھاگ رہے ہیں اور علی کے لیے جبرائیل لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. لیکن جب یہاں سب جگہ ناکام ہو گئے، علی کی وجہ سے ناکام ہوئے، تب بھی کہا کہ اب کام نہیں چلے گا تلوار سے، لیٹس جوائن دیم. میسج فلم ہی میں یہ جملہ سن لیجیے، ابو سفیان کہتا. کون ابو سفیان؟ جو بدر میں اسلام کے خلاف تھا، میدان میں نہیں آیا کیونکہ وہ ایک تجارتی قافلہ لے جا رہا. احد میں تو وہ اور اس کی بیوی کتنا ایکٹیو حصہ لے رہے تھے، خود بھی آئی تھی ہندا، جناب حمزہ کی شہادت کا واقعات کا سنا ہے، خندق میں کمانڈر ان چیف ہوتا ابو سفیان. لیکن جب تلوار سے ناکام ہوا تو ایک جملہ جو تاریخ میں بھی ہے اور میسج فلم میں بھی ہے، وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہو کہ لیٹس جوائن دیم. اب ہم ان کو باہر سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب ان کو جوائن کر کے ان کو نقصان پہنچاؤ. جہاں سے منافقین بہت اسٹرانگ ہوئے، پہلے سے بھی تھے ابھی بھی، اور جو نقصان منافقین نے پہنچایا وہ کافروں نے اسلام کو نہیں پہنچایا. یہ ہماری ہسٹری بھی ہے، یہی ہمارا فیوچر بھی ہے. سفیانی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، دجال ہمیں نقصان پہنچائے گا. دجال یہ جملہ کہے گا، بھائی سفیانی تم بیٹھ جاؤ، تمہاری تلوار سے شیعت ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور ہر مذہب ختم ہو جاتا ہے اگر تلوار چلاؤ. شیعت جس کو آقا حسین نے خون بہانے کا طریقہ سکھایا، اسے نقصان نہیں پہنچتا، وہاں پہ دجال آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ اب دیکھو میں کیسے نقصان پہنچاتا ہوں. وہ تین چیزیں لے کر آئے گا، بے پردہ عورتیں، پلس گانا بجانا، پلس روٹیاں. روٹیاں ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ بعد میں بات ہوگی، اور ان دونوں کا مقصد گانا پلس عورت، اتنا ماحول کو بے حیا بنا دینا. اور پھر یہاں پہ میری کل رات کی گفتگو کا ایک جملہ، جناب قاسم کے مصائب سے جناب علی اصغر کے مصائب تک چار راتیں، اسلام کی فیملی لائف کی بہترین تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. کیا ہوتا ہے ایک سیٹسفائیڈ مومن کا گھر؟ ام فروہ سے پوچھئے، ام لیلہ آپ کو بتائیں گی، رباب آپ کو بتائیں گی، ام البنین آپ کو بتائیں گی. لیکن اس کے ذریعے سے ہماری عورتوں کو کیا میسج ملے؟ اور وہ یہ کہ بے حیائی جب سڑک پہ، گلی میں، کوچے پر، بیچ پہ جائیے تو نیو بیچز، کلب میں جائیے تو عجیب انداز کے، وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا. اور امام کہتے آخر میں پارک، بازار، سڑکیں، سب جگہ بے حیائی پھیل جائے گی. اس وقت آپ کا گھر وہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا ایمان بچا سکتے. اور گھر میں بھی خاص طور پر دو چیزیں، نمبر ایک نماز، چھوٹی عبادت نہیں ہے نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، یہ نماز ہے جو آپ کو بے حیائی کے کام سے بچاتی ہے. جب ایک مومنہ کو پتا چل جائے کہ میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں، ایک بال میرا نظر آ جائے تو میری نماز باطل ہے، نیل اینڈ وائٹ دوبارہ پڑھنا. چاہے گھر میں اکیلی ہوں، چاہے اس وقت لائٹ بھی نہ ہو، ڈارکنیس میں نماز پڑھوں، تب بھی بال نظر نہیں آنا چاہیے کہ اللہ میری پریزنس پسند نہیں کرتا، اپنے پاس ایک بال بھی نظر آ. کنٹینیوس میسج اس کو ملے گا کہ یہ حجاب کتنا اہم ہے، اور حجاب کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے بے حیائی کو روکنے کا. نماز کے اندر بہت ساری اور باتیں جو میں کل معراج کی رات کا ایک آخری فقرہ کل پڑھوں گا، آج نہیں. لیکن پہلی چیز نماز، اور دوسری چیز ہے انسان کی ایک فیملی لائف. دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو بے حیائی سے بچاتی ہیں. چنانچہ سورہ نساء کی پہلی آیت جو آج میں نے تلاوت کی، ترجمہ کیا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں قیامت میں پہلا سوال ہوگا، والارحام اور دوسرا سوال ہوگا رشتہ داری کے بارے میں، یعنی فیملی لائف. اسلام یہ مینٹلٹی کو پسند ہی نہیں کرتا کہ آدمی پرائیویسی کے چکر میں اتنا پڑے کہ ہر چیز میں اکیلا ہو جائے. پیغمبر کی حدیث کہ اللہ تین آدمیوں پہ لعنت بھیجتا ہے، جو اکیلا کھانا کھاتا، جو اکیلا سفر کرتا ہے، جو اکیلا زندگی گزارتا ہے. بلکہ نماز بھی انکمپلیٹ ہے اگر اس کے ساتھ رشتہ دار کا حق ادا نہیں ہو رہا. ایک روایت آپ بہت پڑھتے ہیں محرم میں اچھی نہیں لگ رہی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 70 رکعت نماز بے شادی شدہ کی 2 رکعت نماز شادی شدہ کس سے زیادہ افضل. اگر یہ جو فیملی لائف ہے موسٹ امپورٹنٹ رشتہ دنیا میں کیا شوہر اور بیوی کا, ماں کے رشتے کا احترام زیادہ ہے. دنیا میں سب سے پہلا ریلیشن جو اللہ نے بنایا وہ ماں بیٹے کا نہیں بنایا, وہ شوہر اور بیوی کا بنایا. پہلی شادی آدم کی ہوا سے ہوئی تو ہوا ماں بنی اور ماں کا حق بنا. آخری زمانے کی ایک نشانی ہے جس پہ علماء میں بہت بحث ہے کہ اس کا ترجمہ کیا. وہ نشانی یہ ہے کہ آخری زمانے میں کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی یا پیدا کرے گی, کنیز ہوگی اور اس کا جس کو پیدا کریں گے وہ اس کا آقا ہو. تو ایک اس کا انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ اولاد اپنی ماں سے ایسا بیہیویئر رکھے گی جیسا کنیزوں سے رکھا جاتا. یہ تمہاری ماں, تمہیں اسے سر پہ بٹھا کے اس کا احترام کرنا. اور آخری زمانے میں حالت یہ ہوگی کہ جو ٹریٹمنٹ آدمی اپنے نوکر سے نہیں کر سکتا اس کے بھی رائٹس ہوتے, اس سے بھی برا سلوک ماں سے کیا جائے. ایک عورت کہے گی میں نے بیٹے کو پیدا کیا یا میں نے اپنے ماسٹر اور آقا کو پیدا کیا, مگر ماں کی ریسپیکٹ اپنی جگہ. موسٹ امپورٹنٹ رشتہ اسلام کے اندر شوہر اور بیوی کا. یہ رشتہ اگر مضبوط ہے تو آپ دجال سے بچے ہوئے, یہ رشتہ اگر ویک ہے تو دجال آ گئے. اور یہاں پہ پہلے چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کریم کی دوسری کون سی آیت میں نے تلاوت کی آج, کیا مومنوں بعض اوقات تمہیں چیز بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھی, کیونکہ ابھی ہمارے گھر ایسے نہیں ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دجال سے بچائیں, اس لیے امام نہیں آ رہے ہیں. ورنہ یاد رکھیں علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں آپ کیسا تڑپ جاتے ہیں, قاسم کے مصائب سنتے ہیں خاص طور پہ بدن کا ٹکڑے ہونا کیسا آپ کا کلیجہ 1400 سال کے بعد یہاں اداخانے میں بیٹھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا. کل رات کو جب آپ یہ سنیں گے کہ اتنے ننھے اور نازک گلے میں 3 بھال کا تیر لگا جو عرب میں گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا, برداشت نہیں ہو رہا ہوگا آپ سے. امام زمانہ یہ سارے مسائل سن کر کیسے برداشت کرتے ہیں, انہیں انتقام لینا ہے ہر ملا سے, ہم ہر ملا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, امام آ کے اس کو پنش کریں, مگر کیوں نہیں آ رہے امام. جو کل میں نے ایک بات کہی تھی آج ایک دوسرے اینگل سے سنی کہ ابھی ہماری عورت حجاب کرنے کو تیار نہیں, ابھی ہمارے بچے ڈسکو ڈانس اور میوزک چھوڑنے کو تیار نہیں, ابھی ہمارے بڈھے بھی رات کو جب گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ شب عاشور بھی ٹی وی کو آن کرتے, کہاں فٹ بال کا میچ آ رہا, کہاں نیوز آ رہی اور کہاں پہ گانے کے پروگرام چل رہے. نہیں الحمدللہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا, مگر میں بات کہہ رہا ہوں دنیا کے کچھ علاقوں میں یہ سائن آ چکی. امام دیکھ رہے کہ اگر میں ابھی آؤں گا تو میرے ساتھ دجال بھی آئے گا, یہ دجال کے لیے تو تیار بیٹھے میرے لیے تیار نہیں بیٹھے. بے پردہ عورت دجال لے کر آئے گی, امام کے پاس بے پردہ عورت کی کوئی گنجائش نہیں. بے پردہ عورت خالی عورت نہیں ہے, وہ مرد بھی اس میں شامل ہے جو اپنی عورت کی بے پردگی پہ راضی ہیں. امام دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ گانے بجانے میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ میرا آنا بیکار ہے, اس لیے کہ گانا بجانا امام کا جہاد نہیں ہے, یہ دجال کا جہاد ہے. آیت اللہ ہے عظیم ترین ہمارے مرضی, ٹاپ 10 اگر ہم نام لیں تو ان میں ایک نام شیخ مرتضی انصاری کا تھا, یاد رہے تو نماز شب کے قنوت میں یہ نام لیجئے گا, اور ایک نام آقا باقر وحید بیبہانی کا. ہمارے بڑے بڑے مجتہدین آقا سیستانی سے لے کے آقا خوئی سے لے کے آقا خمینی سے لے کے آقا حکیم تھا, جب آقا بیبہانی کا کوئی واقعہ لکھتے ہیں تو یہ نہیں لکھتے کہ آقا بیبہانی نے کہا, استاد الفقہاء والمجتہدین نے یہ کہا. نام لینا توہین ہے, اور اونلی ٹائٹل استاد المجتہدین وہی نہیں کا آقا بیبہانی. بہت سارے ان کے واقعات ہیں لیکن آج ایک چھوٹا سا واقعہ, اور یہ واقعہ اس افریقہ کے لوگوں کے لیے بہت ہیں. آپ حضرات بڑے آرام اور اطمینان سے اس افریقہ میں زندگی گزار رہے تھے, بڑی سیٹل لائف تھی، بہت ہی ایزی لائف تھی، اور ایک دم حالات ایسے ہوئے کہ آپ کو وہاں سے بالکل ایک نئے ملک میں آنا پڑا، جہاں کا ویدر بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتا، جہاں لائف اتنی بزی ہے کہ یہ لائف اسٹائل بھی آپ کے لیے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ایک جنریشن گزر گئی آپ کی، مگر اس سے فائدہ کتنا ہوا؟ سورج مغرب سے طلوع کرے گا، یہ روایت ہے نا کہ آخری زمانے میں سن رائز ایسٹ سے نہیں ہوگا ویسٹ سے ہوگا، تو اس کا ایک مطلب تو ہے فزیکل یہی سورج، اور ایک مطلب سورج مینز اسلام، کہ یہ ویسٹ اسلام کا مرکز بنے گا، یہ کس کی وجہ سے بنے گا؟ یہ انڈیا اور پاکستان، عراق اور ایران اور اس افریقہ سے آنے والے ان لوگوں کی وجہ، جن کی ایک بہت بڑی تعداد حالات خراب تھے اس لیے یہاں پہ آئی، اپنی مرضی سے نہیں آئی، حالات نے ان کو یہاں بھیجا، مگر ان کا یہاں آنا، کتنی مسجدیں بن گئیں، کتنے امام باڑے بن گئے، کتنے سنڈے اسکول بن گئے، کتنی یہاں تبلیغات ہو گئی، اور اگر یہ لوگ اپنی ڈیوٹی پہچان لیں تو شاید آدھے سے زیادہ ملک کو اسلام کا دوست بھی بنا سکتے ہیں اگر کنورژن نہ بھی ہو۔ اب یہ ڈیوٹی ہم نہیں پہچانتے تو تھوڑا پرابلم ہے، لیکن آئیے میں مجلس کے آخری حصے پہ آ گیا، اب غم کا بیان شروع ہونا، اور وہ یہ کہ آگاہ بے باہنی اتنے بڑے مستحق ہیں، میں کیسے آپ کو اس کم وقت میں بتاؤں، میں نے یہی کہہ دیا کہ آغاز خوئی نے کبھی ان کا نام نہیں لیا، ہمیشہ کہا استاد المجتہدین نے یہ فرمایا، وہ آغاز خوئی سے 300 سال پہلے کے ہیں، امام خمینی نے ان کا بہت ذکر کیا، نام کبھی نہیں لیا، استاد المجتہدین کا یہ نظریہ، یہ اپنی جوانی میں، ایران کا ایک شہر بیبہان ہے ان کا اپنا ٹاؤن، جیسے آپ میں سے کچھ لنڈی کے ہیں تو کچھ سونگیا کے ہیں تو کچھ لامبو کے ہیں تو کچھ ممباسا کے ہیں تو کچھ موانزا کے ہیں تو کچھ بکوبا کے ہیں، لوگوں نے کہا مولانا سب سے اہم شہر کا آپ نے آج تک نام نہیں لیا، روز اتنے نام آپ لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ جب میں فرسٹ ٹائم وہاں گیا تو وہاں کوئی مومن تھا نہیں، لیکن میں بھی جانتا ہوں بہت اہم ہے زنجبار، تو خیر کچھ زنجبار کے ہیں، لیکن جب میں گیا تھا اس وقت زنجبار اجڑ چکا تھا، اب سنا ہے دوبارہ ترقی ہو رہی ہے، مجھے جانے کا موقع نہیں ملا دوبارہ، بیبہان ایک چھوٹا سا شہر ہے، آغا بیبانی وہاں کے مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، دنیا کے ایک چھوٹے سے علاقے کی مسجد، فرق کیجئے آغا سیستانی ہوں اور حالات ایسے ہوں کہ وہ بکوبہ کی مسجد کے ایک ریزیڈنٹ عالم بن کے ساری زندگی وہیں گزارے، یہ ویسٹیج ہے ایک عالم کا، مگر آغا بیبانی انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور میری کتنی نالج، عالم تو ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا انہیں فوراً راتوں رات اوور نائٹ بیبہان چھوڑنا پڑا، مغرب کی نماز پڑھائی مسجد میں، فجر سے پہلے سامان باندھ کے شہر سے نکلنا پڑا، یہ واقعات ہوتے ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہوتا، اور خاص طور پر یہ راتیں جو غم کی راتیں اور رونے کی راتیں، میں نے پچھلے 2-3 دن یہ دیکھنے کے باوجود کہ وقت گزر گیا مسائل کے بیان میں کمی نہیں کی، کیا یا میادا میں آپ اصل میں رونے رولانے فاطمہ زہرا کو پرسا دینے آ رہے ہیں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، تو بہت جلدی یہ واقعہ پورا کرنا، اوور نائٹ ان کو اپنا شہر چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑے اور کربلا پہنچے، اور کربلا اس وقت ہمارا حوضہ علمیا تھا، پراپر حوضہ، شیعوں کا حوضہ 3-4 سٹیز میں شفٹ ہوتا رہا، کبھی قم میں رہا، کبھی نجف میں رہا، کبھی کربلا گیا، کبھی ہلا گیا، پھر واپس آ گئے، اور بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے سامرہ بھی گیا، لیکن وہ تو خالی ایک مرجے تھے، تو کربلا اس وقت حوضہ، کربلا میں ایک سے ایک بڑا مجتہد موجود، تو چھوٹے سے ٹاؤن کا ایک پیش نماز آ رہا، تو کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، اور صحیح بھی ہے، جب تک کہ کسی آدمی کا بیک گراؤنڈ پتا نہ ہو، خاص طور پر اگر وہ ریلیجیس اسکالر کی شکل میں آ رہا ہے، اس پہ ٹرسٹ نہ کریں، پہلے چیک کریں، پہلے جج کریں، اس کے بعد پھر اس کی عزت کریں یا اس کی بات پہ عمل کریں، آج کل ہمارے یہاں چیزیں ختم ہو کے رہ گئی، اسٹارٹ ہوا تھا نماز جماعت سے، اینڈ ہو رہا ہے ممبر کے اوپر، کوئی بھی آ کے کوئی بھی بات کہہ دے ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں کہوں گا تو یہ مجلس مکمل کیسے ہوگی، تو اب کربلا میں پہنچے، کربلا کے اس وقت جتنے مجتہدین اور مراجع تھے ان سے زیادہ ان کی نالج، لیکن ایک بالکل ان نون آدمی آیا اور بہت ہی چھوٹے ٹاؤن سے آیا، تو ایسے ہی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ کربلا کے باہر ایک چھوٹے سے صبر کی مسجد میں نماز پڑھا رہا، اور ہر نماز کے بعد 5 منٹ ایک حدیث پڑھ کے تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے نماز کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث قطب الدین راوندی کی کتاب سے پڑھی. یہ بھی ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں لیکن بہرحال وہ ٹاپ ٹین میں نہیں آتے ہیں, بہت بڑے عالم. یہ ایک حدیث پڑھ کہ مومن کا کام ہے 24 گھنٹے امام کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ان کو ظاہر کرے, لیکن اگر پھر بھی ظاہر نہ ہو تو معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے کہ ضرور اس وقت امام کا آنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے, فائدے مند نہیں. بنا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مظلوم مومنوں کی دعا قبول نہ کرے, مگر ضرور اس وقت ہمارے لیے کوئی نقصان. یہ حدیث پڑھی, ماحول وہ ہے کہ لوگ ظہور امام کے لیے تڑپ رہے ہیں, اللہم کل ولی کل حجہ کی دعا ہر بچہ پڑھتا. یہ حدیث سنی, مجمع بے چین ہوا, ممبر کے نیچے سے ایجیٹیشن شروع ہوا, کہ یہ کیا حدیث پڑھ دی, جھوٹی حدیث ہے. کیونکہ کربلا میں تھے, کہیں افریقہ میں ہوتے تو کہتے کھوٹی حدیث ہے, پاکستان میں ہوتے تو کہتے جعلی حدیث, ٹھیک ہے, الگ الگ کا جھوٹی حدیث. امام نہیں آئے اس میں ہمارا فائدہ, اور امام آ جائے تو ہمارا نقصان. ارے یہ وہ مولوی ہے جو چاہتا ہے کہ امام نہیں آئے تاکہ اس کی چیئر برقرار رہے, یا اپنی چیئر کی وجہ سے امام کے ظہور میں ڈیلے کر رہا. اتنا ایجیٹیشن بڑھا کہ پبلک میں کھڑے ہو کر کہا ممبر سے اتریے, ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے. اور عربی میں تو آپ کا لفظ نہیں ہوتا, قابل احترام عالم ہو کہ جھوٹا عالم, ایک ہی لفظ ہوتا ہے جو انگریزی میں بھی یو ہے. اترے, اترو ممبر سے, نکلو یہاں سے, اور باقاعدہ پش کر کے ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا, وہ گھر آ گئے. میں 40 منٹ میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں, صرف 4 منٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں تاکہ دجال کو سمجھاؤں کل کی مجلس میں جو آخری مجلس ہوگی. بے حیائی, گانا, بے پردگی, آپ کے یہاں کی برتھ ڈے مکس گیدرنگ, ہماری عورت کا نماز میں انکمپلیٹ حجاب, یہ سب پیغام مل کر دجال کے لیے ہماری تیاری بنے گی. کہ ہم دجال کی تیاری کر رہے ہیں, امام کی تیاری نہیں کر رہے. ہماری برتھ ڈے پارٹی دجال کو خوش کرتی ہے کہ آ جاؤ یہاں تمہارے چاہنے والے بہت ہیں. امام کو تو میسج ملتا ہے, مولا سوری تج سے ابھی نہیں آئیے گا, جب ہم چلے جائیں مر جائیں تب آئیے گا, ابھی آپ آئیں گے ہم اپنی برتھ ڈے پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یا میوزک بھی ہوگی, یا مس گیدرنگ بھی ہوگی, یا بے حجابی بھی ہوگی, یا نمازیں بھی قضا ہوں گی. خیر, تو ذرا سی بات تو پھر پھیل گئی, گھر آ گئے اور بہت ہی پریشان کہ میں نے ایک حدیث امام پڑھی, اس کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں, لوگوں نے اتنا بھی برداشت نہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو 6 مہینے میرے پیچھے نماز بھی پڑھ چکے ہیں. یہ عجیب ہماری قوم کا مزاج, نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھتے ہیں, گالی بھی اسی کو دیتے ہیں. جو شیعہ فقہ میں گنجائش ہی نہیں, اگر وہ گالی کے قابل ہے تو نماز کے قابل نہیں ہے, نماز کے قابل ہے تو گالی نہیں دی جا سکتی. تو خیر, اب یہ پریشان بیٹھے, اتنے میں دروازے پہ نوکنگ ہوئی. اب یہ سمجھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے, مولا کی حدیث بھی ہے کہ غصہ شروع ہوتا ہے پاگل پنے سے اور ختم ہوتا ہے ندامت پر. آدمی خود پچھتاتا ہے کہ میں نے کیوں آخر اتنا غصہ کیوں کر دیا, کہا شاید ان لوگوں کو اپنی غلطی ریئلائز ہو گئی, سوری کہنے آئے تو کوئی بات نہیں. عالم جو ہے نا اس کا سینہ بہت بڑا ہے, بہت ہی زیادہ ٹالرنس ہے, غلطی ہو گئی میں معاف کر دوں گا. لیکن اچھا ریئلائز تو ہوا, دروازہ کھول, دروازہ کھولا تو کوئی سوری کہنے والا نہیں تھا, جو مسجد کا ٹرسٹی تھا وہ جانماز یا مسلح لے کے آیا اور اٹھا کے ان کے منہ پہ پھینکا اور پھر چہرے پہ تھوکا. اچھا, یہ عرب میں, عراق میں ایک انسلٹ کرنے کا طریقہ ہے منہ پہ تھوکنا, آج بھی یہ ان کے یہاں رائج. اور کہا کہ اے شخص, تیرے مسجد سے نکلنے کے بعد ہم نے پوری مسجد دھوئی, پوری مسجد پاک کی, ممبر کو پاک کیا, مگر یہ وہ مسلح جس میں تو 6 مہینے کھڑا رہا یہ تو پاک ہی نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے ہم اٹھا کے تیرے گھر میں پھینک کے جا رہے ہیں. وہ بجائے معافی مانگنے کے جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی, مینٹل ٹارچر اور بڑھا دیا, چہرے پہ تھوک کے گیا. استاد المجتہدین کے ادھر سے دروازہ اس نے بند کیا اور چلا گیا, یہ کہتا ہوا کہ ہم نے مسجد تو پاک کر لی, اب اپنی 6 مہینے کی نمازوں کو بھی قضا کرنا ہے. غلط آدمی کے پیچھے پڑی, یہ اور پریشان. یا اللہ, کم از کم اتنا مجھے چانس تو دیں کہ میں بتاؤں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 2 گھنٹے گزر گئے, دوبارہ دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی. پوچھا کون ہے؟ वही आदमी बोल रहा है कि मैं अब तो ये घबरा गए कि उस वक्त आएगा चेहरे पे थूक के गया तो पता नहीं क्या डंडा वंडा मारने के लिए आया होगा, दरवाजा नहीं खोला। वो तो दरवाजा बार बार पुश कर रहा है, कह रहा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, और लग भी रहा है कि दरवाजा तोड़ देगा। घबरा के दरवाजा खोला कि अगर दरवाजा तोड़ के आया तो और इसका गुस्सा होगा, दरवाजे का गुस्सा भी मेरे ऊपर निकालेगा। तो दरवाजा खोला, अब वो आया, पहले से ही एहतियात कर रहे हैं कि या हाथ मारने वाला या फिजिकल अटैक या थूकने वाला, वो तो आते ही पैरों पे गिर पड़ा, रोता जा रहा है, अपने आंसुओं से इनके पैरों को गीला करता जा रहा है। ऐ सैयद मुझे माफ कर दीजिए, ऐ शेख मुझे माफ कर दीजिए, ऐ नायब इमाम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कितनी बड़ी भूल और खता हुई। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि आलिम के बाद बहुत हौसला, बहुत ही टॉलरेंस, झुक के उठाया, गले से लगाया, लेकिन कहा ये चेंज कैसे आ गई। और ये सारा वाकया आधी रात का, दिन होता तो शायद किसी आलिम से मुलाकात हुई होती या किसी ने एडवाइस की होती। रात के वक्त तो पहले जमाने में कुछ नहीं होता। कहा कि मैं मस्जिद को पाक करने के बाद, मिंबर को धोने के बाद बहुत ही थका हुआ घर गया कि अब अपनी 6 महीने की कज़ा नमाजें पढ़ना, जो आपके पीछे पड़ी थी, सब बातें, बहुत थका हुआ था। तो मैं अपने घर में जाके चेयर पर बैठा या कारपेट पे जरा सा आराम के लिए, आंख लग गई और मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम जाहिर हो गए और इसी करबला में इमाम आ गए और ऐलान हो रहा है कि इमाम जमाना आ गए हैं, मोमिनीन कराम इमाम की जियारत और बैत के लिए जाएं। मैं तो सारी जिंदगी इमाम के लिए तड़प रहा हूं, बल्कि मुझे बेचैनी थी कि इमाम जल्दी आए, तो मैं तो दौड़ के अपने घर से बाहर निकला। वाकई देखा कि करबला में आका हुसैन की जरी के बराबर इमाम बैठे। मक्के में इमाम कहां बैठेंगे, खाने काबा के दरवाजे और मकाम इब्राहिम के दरमियान, करबला में आके कहां बैठेंगे, जरी के करीब। मैं दौड़ के गया, क्राउड था लेकिन अलांका फलांका में आगे बढ़ा, इमाम के करीब बैठ के सलाम किया। इमाम ने सलाम का जवाब दिया, मुझे देखा और कहा कि ऐ शख्स जा और ये जितने अपने कपड़े हैं ये सब उतार दे, इसलिए कि तेरे जितने कपड़े घर में हैं वो सब हराम। मैंने घबरा के कहा मौला क्यों हराम। कहा इसलिए हराम कि तूने वो खुला बिजनेस में हिस्सा लिया था, उसमें इंटरेस्ट का पैसा आ गया था और इंटरेस्ट हराम है, तो वो कपड़े पहन के मेरे पास नहीं आ सकते। खाली ये नहीं घर में जितने कपड़े, जा निकल यहां से, कपड़े सारे कपड़े जो है इंटरेस्ट का पैसे का क्या काम है, गरीबों में सदका करो। जाओ, मैं गया वो सारे कपड़े और ये कपड़े भी उतारे। इमाम का नाम सुन के तो मैंने सबसे अच्छे कपड़े निकाल के पहने थे जो ईद के दिन पहनता हूं, ये तो सारे कपड़े चले गए, बहुत ही पुराने कपड़े पहन के आए। मौला सलाम, मैंने आपका हुक्म अमल कर लिया। इमाम ने मुझे देखा, कहा जा जाओ अपना घर खाली करो और अपने घर वालों को कहीं और लेके जाओ, वो घर तुम्हारे लिए हराम। मौला वो कैसे हराम है, वो तो मेरे बाप ने मुझे मीराश में दिया, तो कोई बिजनेस का भी नहीं है कि सूद बूद आ गया हो। कहा कि यही तो मसला है, तुम्हारा दादा मरा था, तुम्हारे बाप और चचा का हिस्सा था, बाप बड़ा था, उसने गुंडागर्दी या बदमाशी के लफ्ज मेरे और धौंस से काम लेके अपने छोटे भाई को निकाल बाहर किया, सारी जायदाद का कब्जा कर लिया। ये हराम की जायदाद है, इसमें तुम नहीं रह सकते। तुमने खुद कोई गुनाह नहीं किया तो तुम गुनाहगार नहीं हो, मगर जगह तो हराम की है, निकलो जाके अपने चचा को दो। भागा भागा मैं गया, सारे घर वालों को वहां से शिफ्ट किया, कहां लेके जाओ, कहीं कोने गली में बिठाया और फिर इमाम के पास आया। अब क्योंकि आपने सुना ना कि ये लोग करबला के सबर में रहते हैं, तो पैदल तो नहीं आ रहा, सवारी पे आता यानी घोड़े पर, मौला के पास पहुंचा। मौला सलाम, मैंने वो घर भी छोड़ दिया। इमाम ने कहा आप जल्दी से जाओ, जो तुम्हारा घोड़ा है ना ये बोला आदमी को वापिस करके आओ, इसलिए कि तुमने हराम तरीके से डीलिंग की, उसको चीट किया, इसकी कीमत कुछ और थी, तुमने उसको बेवकूफ बना के कम कीमत में खरीद लिया। घोड़ा मर्सिडीज गाड़ी उस जमाने की, जाओ जाओ पहले वापस करो फिर यहां आना, वरना यहां बैठना तो छोड़ो, खड़े रहने की भी परमिशन नहीं। मुझे तो इमाम की जियारत करना, मैं भागा भागा गया, घोड़ा लिया और सोचा घोड़ा किससे खरीदा था, मिस्टर ABC से, वो कहां पर है, मैं उसके पास गया घोड़ा। अब मैं थकता चला जा रहा, मुझे तो इमाम की जियारत करना है, वहां इमाम तो मुझे एक मिनट नहीं ठहरने दे रहे। मैं वापस आया भागा भागा, मौला मैंने घोड़ा भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है, जिसका हक था उसे दे दिया। तो सलाम, अब तो बैठ जाऊं, कहा नहीं जल्दी से जाओ। तुम्हारी बीवी तुम पर हराम हो चुकी है, वो बीवी जो है उसको खुला घर पहुंचा के आओ। मौला कैसे हराम हो गए? कहा कि एक ही औरत ने उसे भी फीड किया था, तुम्हें भी फीड किया था, वो तुम्हारी बहन है, तुम लोगों को नहीं मालूम था वो पहले की बात, मेरे आने के बाद तो हर चीज की एक्चुअल पोजीशन मालूम हो जाएगी, जहां बीवी को वापस कर दिया। बीवी भी आपसे निकल गई, भागा भागा गया मैं और बीवी को लेके उसके वालिदैन के घर पहुंचाया। सांस फूल रही है, थकन बढ़ती जा रही। मैंने कहा कि मौला सलाम। मौला ने कहा तलवार उठाओ और अपने बेटे की गर्दन काट दो। मैंने कहा मौला क्यों? कहा तुम्हारा बेटा अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है तुम्हें पता है, लेकिन बेटा है तो घर में रखा हुआ है। भाई हमारी कम्युनिटी में यही होता है, हमारी कौम में यही होता है, पाकिस्तान हो के इंडिया हो के इंग्लैंड हो के अफ्रीका, साफ आदमी ऐसी बात कहता है। मैं नहीं मानता हिजाब को, मैं नहीं मानता पर्दे को, मैं नहीं मानता कुरान को, मैं नहीं मानता इमाम, और फिर भी हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी का आदमी। शरण तो वो काफिर हो गया ना इनमें से कुछ जुमले। हमारे उलमा का तरीका नहीं है लोगों को काफिर बनाने का, लेकिन कभी तो बन जाता है ना आदमी काफिर। हमारे यहां को थोड़ी देखा जाएगा इसका अकीदा क्या, जमात का मेंबर है तो कब्रिस्तान में उसको जगह मिल जाएगी, चाहे वो कराची के कब्रिस्तान हो या इंडिया के कब्रिस्तान हो या यहां। इमाम ने कहा वो गुस्ताख है, अहले बैत में से वाजिबुल कत्ल है, जाओ उसे कत्ल करके आ, तलवार मैं देता हूं। बाकी सारी चीजों में बहाना नहीं था, यहां तो कह सकता था ना मौला मेरे पास तो तलवार ही नहीं, ठहर जाएंगे सुबह दुकानें खोलेंगी मैं लाइसेंस लेके तलवार खरीदूंगा। तो बाकी चीजों में इमाम ने दौड़ाया और अपनी तलवार दे दी। कहता अब तो एक बार मैं टेंपर लूज कर बैठा। मैंने कहा कि अरे आदमी तू अपने आप को इमाम कहता, मैं तुझे सैयद और शिया मानने को तैयार नहीं। मेरे कपड़े छीने, मेरा मकान छीना, मेरी गाड़ी छीनी, मेरी बीवी छीनी, अब मेरी औलाद को भी छीन रहा, कह रहा है कि तू मेरी मदद के लिए आया। हमारा यही तो कंसेप्ट है कि इमाम जमाना इस्लाम और शियों की मदद के लिए आए। ये हमारी मदद के लिए आया कि हमारे प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए आया? बस ये जुमला मैंने बड़े इंसल्टिंग और रूड वे में इमाम से कहा और मेरी आंख खुल गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं अपने इमाम के लिए। बुला तो रहे हैं कि मौला आ जाइए आ जाइए आ जाइए, लेकिन आने के बाद इमाम हमारा मकान मांगेंगे और हमारी मर्सिडीज गाड़ी मांगेंगे और इमाम जो है वो हमारे कपड़े चेंज करवाएंगे और इमाम हमसे कहेंगे बच्चों को कॉलेज स्कूल से उठा लो। कितने लोग ऐसे हैं कि तैयार हैं इस काम के लिए? जो इसके लिए तैयार नहीं है वो इमाम के लिए भी तैयार नहीं। ज़ुहूर इमाम की साइन कुछ आपने सुनी, कुछ कल आखिरी मजलिस में आप सुनेंगे, लेकिन मसला ये नहीं है कि मौलाना बहुत इंटरेस्टिंग साइन है बस सारू मजलिस पढ़ो छो, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जैसे जैसे ये साइन पूरी हो रही है अपने आप का सर्वे कीजिए, असेसमेंट कीजिए, तैयार है इमाम के लिए कि नहीं। और अगर आदमी तैयार न हो और इमाम को बुला ले तो क्या होता? वो इमाम को बुला रहा है क्या कहकर, मौला आइए हम आपकी मदद करेंगे, और इमाम आ गए अभी हम तैयार नहीं हैं, तो हम बजाय इमाम की मदद के कभी इमाम के अकबर पे हमला करेंगे, कभी इमाम के असगर पे हमला करेंगे, कभी इमाम के कासिम पे हमला करेंगे। मैदान करबला में जो यजीद की 30,000 की आर्मी थी, इसकी मेजोरिटी कौन थी? कूफे के लोग। और ये वो लोग थे जिन्होंने इमाम को लेटर लिख लिख के बुलाया था आइए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन प्रिपरेशन नहीं थी, खाली है जैसे सोडे का एक झाग और उबाल होता है ना फिजी ड्रिंक वाला, उस तरह से इमाम को बुला ली। नतीजा ये हुआ कि जब इब्ने जियाद और यजीद का प्रेशर पड़ा, कौन सा प्रेशर? ये नहीं कहा था कि अगर तुम करबला नहीं गए तो मैं कत्ल कर दूंगा, नहीं, माल, टेम्पटेशन, लालच, किसी से कहा तुम्हें गवर्नर बना रहा हूं अगर नहीं गए गवर्नर नहीं बनाऊंगा, किसी से कहा इतने दीनार तुम्हारे लिए अगर करबला नहीं गए नहीं मिलेंगे ये दीनार। इमाम को विदाउट प्रिपरेशन बुलाने वाले न्यूट्रल भी होके नहीं बैठे, अगर के इमामत में न्यूट्रल कोई चीज नहीं होती, हक और बातिल में न्यूट्रल कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी नहीं बैठे, वही इमाम को बुलाने वाले करबला में आई। ये रिवायत है कि नहीं कि आशूर की सुबह इमाम ने लश्कर यजीद को देखा और उसमें से अक्सर फेसिस को देखकर कहा कि तुम लोग कल मुझे खत लिख के बुला रहे थे, आज मेरे अगेंस्ट और ऐसे अगेंस्ट के मेरा खून बहा रहे हो। उन लोगों ने डिनाई कर दिया। کہا حسین تم جھوٹ بول رہے آقا نے اپنے ٹینٹ سے ان کے لیٹر بھجوائے پوری ایک بوری ان کے لیٹرز کی بھر کے آئی نام لے کے کہا عائشہ یہ تیرا خط یا عائشہ تیرا یہ خط ذرا اندازہ کرے کہ یہ لوگ بغیر پریپریشن بلا رہے ہیں تو ان کی حالت یہ ہے کہ اکبر جیسا جوان ان کے سامنے آ رہا اور ایک پروٹیسٹ کرنے والا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے خاص اکبر کا نام لے کے یہ جملہ کیوں کہا. کل میں نے جناب عباس کے مسائل پڑھے تھے اس میں نے یہ نہیں کہا کہ لشکر یزید نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا اور دو دن پہلے جناب قاسم کے لیے جملہ نہیں کیا کہا اور آنے والی کل جناب علی اصغر کے لیے جملہ نہیں کہوں گا کیونکہ لشکر یزید رویا تھا وہ پروٹیسٹ کا طریقہ کار رویا تھا. خاص اکبر کے لیے کیوں کہا یہ جملہ میں نے دو ریزن. پہلا ریزن یہ کہ اکبر شبیہ رسول تھے. لشکر یزید میں جتنے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کا زمانہ دیکھے ہوئے ہیں وہ جب اکبر کو دیکھ رہے ہیں تو اکبر کو نہیں دیکھ رہے رسول خدا کو دیکھ رہے. قاسم کو دیکھ کے رسول یاد نہیں آئیں گے عباس کو دیکھ کے رسول یاد نہیں آئیں گے علی یاد آئیں گے علی کے تو دشمن رسول سے تو محبت کا دعویٰ ہے نا. یہ کیا محبت ہے کہ علی اکبر جو پوری کاپی ہے رسول کے صورت میں بھی سیرت میں بھی آواز میں بھی. حسین کے بعد اپنا ایک ریگولر اذان دینے والا عاشور کی سے پیر اس کو ہٹا کے اکبر سے کیوں اذان دلوائی. اکبر کا ماتم کرنے والوں کو نماز فجر کی اہمیت پتا چلے اور اکبر سے دشمنی کرنے والوں کو اکبر کی اذان سن کر رسول اللہ کی آواز یاد آ جائے. اور دوسری بات ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ مولانا اب لشکر یزید میں سب لوگ تو رسول اللہ کو نہیں دیکھے ہوئے 50% تو جوان ہوں گے جو بعد میں پیدا ہوئے پھر بھی اکبر کو دیکھ کر. میں نے کہا نا کہ اکبر کو دیکھ کے ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ 18 سال کا اکبر ایسا جس نے رسول کو نہ بھی دیکھا ہو تو اکبر کو دیکھ کے اس کی یہ حالت ہوتی ہے. یہ بعد واقعہ کربلا جب یہ سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ قیدی بنا کے شام جا رہا تھا اور راستے میں جگہ عیسائی عورتوں کی بستی تھی جنہیں کوئی تعلق نہ اسلام سے نہ حسین سے وہ تو خالی تماشا دیکھنے مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھ گئے اور پورا وہ منظر دیکھ رہی ہیں. اونٹ دیکھے قیدی دیکھے کٹے ہوئے سر دیکھے سب خاموش مزے لے رہے. اکبر کا کٹا سر نظر آ گیا. ارے عیسائی عورت بے اختیار کہتی اللہ کرے اس جوان کی ماں پہلے مر چکی ہے. اور یہ جملہ کہیں ام لیلا نے سن لیا چونک کے سر اٹھایا اور کہا کہ اس نوجوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا اور نقصان پہنچایا تو اس نوجوان کی ماں کو بد دعا کیوں دے رہی. وہ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی ہے بد دعا نہیں دے رہی میں تو سوچتی ہوں ہم خیر ہیں ہم دشمن ہیں ہم سے 18 سال کے اس جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا ہائے اگر اس کی ماں ہوگی تو کس طرح یہ منظر دیکھا ہوگا. ہاں اس عیسائی عورت کو ایک میسج دینے کا دل چاہتا تجھے نہیں پتا لیلا کسے کہتے ہیں آ کے کربلا میں دیکھ لیلا نے اکبر کا لاشا دیکھ کے کس طرح شکر کا سجدہ کیا. نوحے کے اندر یہ بات بیان کرنا ٹھیک ہے کہ ماں لاشے سے لپٹی ماتم کیا لیکن ایکچوئل تاریخ کا فیکٹ یہ ہے کہ ہر ماں خوش تھی کہ میری کمائی راہ خدا میں کام آ رہی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا غیر دشمن کافر وہ اکبر کا کٹا سر برداشت نہیں کر پا رہے تو یہ لوگ جو خط لکھ کے حسین کو بلا رہے ہیں اکبر کو دیکھ کے بھی انہیں حیا نہیں آئی. ود آؤٹ پریپریشن امام کو بلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شبیہ رسول بھی نظر آ جائے تو ان پہ اثر نہیں ہوتا پیغمبر کی آواز بھی ان کے کان میں پڑے اکبر کی شکل میں اثر نہیں ہوتا. مگر واقعا کربلا کے میدان کی یہ وہ قربانی ہے یہ وہ قربانی کہ اکبر کی شہادت کے موقع پہ ہم نے کچھ ایسے واقعات دیکھے جو کربلا میں کسی اور شہید کے موقع پہ پیش نہیں آتے. کسی بھی شہید کو بھیجتے ہوئے کیا حسین نے ہاتھ اٹھا کر عمر سعد کو بد دعا دی تھی، اکبر کے موقع پہ بد دعا دی تھی، آئے عمر سعد میرا یہ وہ بیٹا ہے جو صورت اور سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے، جس طرح تو میری نسل کو ختم کر رہا ہے اللہ تیری نسل کا خاتمہ کر. کربلا کے کسی مجاہد کے گھوڑے کے پیچھے حسین خود گئے تھے. حمید ابن مسلم جو رپورٹر ہے، کیا اس نے کوئی اور رپورٹنگ کی ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور بار بار گرتا؟ اکبر شبیہ رسول اکبر. اب یہاں ایک اختلاف ہے علماء میں، بعض علماء کہتے ہیں علی اکبر کربلا کا آخری شہید تھا اصغر سے پہلے، اور بعض کہتے ہیں کہ کربلا کا پہلا شہید ہے جوانان بنی ہاشم. جناب علی اکبر کی زیارت، اللہ اللہ، لندن کے کتنے مومنین کربلا میں آقا حسین کی زری کو پکڑ کر پائٹی آ کے اکبر کو سلام کر رہے ہیں. اللہ اللہ، آج دنیا بھر سے حسین کا ماتم کرنے والے کس کثیر تعداد میں کربلا میں جمع ہوں. کربلا میں آقا علی اکبر کی جو زیارت پڑھی جاتی ہے تو کربلا میں زری کے قریب پڑھی جاتی ہے، اس کا جملہ ہے السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم، اے نسل رسالت کے پہلے شہید آپ کو ہمارا سلام. آج یہ آپ کے لندن کے جتنے مومنین اس وقت کربلا میں آقا علی اکبر کی زری کے قریب کھڑے ہیں وہ یہ جملہ اپنی زبان پہ لا رہے ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں. اور میں اسی وجہ سے زیارت کے جملے کو بیس بنا کے مصائب پڑھ رہا ہوں. میدان کربلا جہاد شروع ہوا، ایک ایک کر کے اصحاب امام گئے، سارے اصحاب مارے گئے، اب جوانہ نے بنی ہاشم کی باری. حسین نے آواز دی، اکبر بیٹا سب سے پہلا لاشا حسین اپنے لال کا اٹھائے گا، بھائی کا بیٹا بعد میں جائے گا، بہن کے بیٹے بعد میں جائیں گے، بابا کی اولاد بعد میں جائے گی، اسلام کے لیے پہلی قربانی حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے گا. اکبر مقتل میں جاؤ. اور اکبر وہ تو کب سے مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یہ قافلہ کربلا بھی نہیں آیا تھا، راستے میں تھا یہ قافلہ. حسین خیمے میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی. ایک بار حسین نے آنکھ کھولی اور کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. جوان بیٹا باپ کے پاس ہے، کہا بابا اس وقت یہ جملہ کیوں پڑھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کوئی آواز دے رہا ہے، یہ لوگ مرنے کے لیے جا رہے ہیں. اکبر نے کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین نے کہا اس میں کیا شک ہے، میں خود حق ہوں. کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو مرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کل کی آتی موت آ جائے. حیدر کرار کا پوتا ہے نا. علی کہتے ہیں بچہ ماں سے اتنا مانوس نہیں ہے جتنا میں موت سے مانوس. واقعا حیدر کرار کے پوتے نے کربلا میں حیدر کرار کی شان دکھائی. ادھر حسین نے کہا اکبر پہلا لاشا پھیرا اٹھانا، اور ادھر اکبر نے کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں. اچھا جائیے بابا، خدا حافظ. گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے، حسین نے روک دیا. یہ بنی ہاشم کا پہلا جوان، اس سے پہلے اصحاب امام تھے تو جس کو حکم ملتا تھا وہ مقتل جاتا تھا. اکبر بھی اسی طرح چلے، روک دیا. تو اکبر اس طرح نہیں، تجھے اس طرح مقتل جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے خیموں میں جا کے ایک ایک گھر والے کو خدا حافظ کرے. اور یاد رکھو حسین کے عزاداروں، اکبر کے لیے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کوئی مشکل نہیں ہے. حیدر کرار کا پوتا ہے، شان حیدر ہی رکھتا. لیکن ماں سے جا کے کہنا، ماں 18 سال کے جوان کا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جائے. تیر و تلوار سے جنگ کرنا مشکل نہیں ہے، ماں کو کیسے یہ کہیں کہ اب تیرا اکبر مرنے جا رہا. دنیا کی کوئی ماں یہ سن ہی نہیں سکتی ہے. اکبر پریشانی کے عالم میں چلے، اماں لیلہ سے کیا کہوں گا. ایک بار لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئے، ایک عجیب منظر دیکھا. ظہر کی نماز پڑھی جا چکی، مغرب کی نماز میں بہت وقت باقی، میری ماں مصلی بچھا کے جا نماز پر بیٹھی. اکبر اپنا مسئلہ بھول گئے، اماں یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ کہا بیٹا میں نے اللہ سے منت مانی، میرے لال کا لاشا آئے تو میں شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھوں. اب مصائب کی منزل آ گئی ہے، اس لیے میں تاریخ یا ہسٹری نہیں پڑھ سکتا. ام لیلہ یزید کی فسٹ کزن ہے، ام لیلہ کا رشتہ بنتا ہے یزید سے، فسٹ کزن ہے. کہا اکبر بیٹا میں پریشان ہوں، میرا رشتہ اس ملون سے بنتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا جوان بیٹا زندگی سے محبت کی وجہ سے ذرا مقتل میں پیچھے ہٹ جائے. لوگ کہیں حسین کا بیٹا تو پیچھے نہ ہٹتا, حیدر کا پوتا تو پیچھے نہ ہٹتا, یہ لیلا کے دودھ کا اور خون کا اثر ہے کہ اکبر پیچھے ہٹا. میں نے منت مانی ہے میرے اکبر کا لاشا آئے تو میں شکرانے کی نماز پڑھوں گی. اللہ اللہ, ایسی ماں دنیا میں کہیں نظر آئے گی جو اکبر جیسے جوان کے لاشے پر شکر کا سجدہ کرے؟ یہ لیلا ہے. اکبر نے کہا, اما تو نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی حل کر دیا, میں تو پریشان آیا تھا تجھے یہ پیغام کیسے دوں. اما تیرا اکبر مقتل جا رہا ہے. لیلا نے کہا, بیٹا ذرا جلدی سے جا تاکہ میں جلدی اپنی منت کو بڑھاؤں. کربلا فطرت بدل دیتی ہے. ماں کو اپنے بیٹے کی حفاظت کی پرواہ نہیں ہوتی, ماں کو اپنے لال کا لاشا دیکھنا ہے. نہیں عزاداروں, آپ میں سے ہر ایک کے جملے سمجھے گا ہی نہیں. صرف وہ لوگ سمجھیں گے, وہ ہماری مائیں, وہ ہمارے باپ جن کا کوئی جوان بیٹا ہے. کیونکہ حسین نے اکبر سے بھی کہا تھا, اکبر تجھے نہیں پتا باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. اب اکبر کا اس سے بڑا امتحان, ساری زندگی اکبر کو زینب نے پالا. حسین کے بیٹے تھے لیکن برابر میں مدینے میں گھر برابر تھے. اکبر سارا دن زینب کے پاس رہتے تھے, رات زینب کے پاس رہتے تھے. اکبر سوچتے چلے, پھوپھی اما کو کیسے بتاؤں, پھوپھی اما آپ کے اکبر کا لاشا آنے والا ہے, اکبر کی موت کی تیاری کرے. مقتل الحسین عبد الرزاق کی مشہور کتاب, اس کی روایت. ایک بار اکبر زینب کے خیمے میں گئے, دیکھا کہ شہزادی اس وقت زمین پہ بیٹھی. ابھی بنی ہاشم کے لاشے تو نہیں آنا شروع ہوئے نا, شہزادی زمین پر بیٹھی. 18 سال کا جوان بھتیجا ایک بار جا کے زینب کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. زینب نے پیار سے اکبر کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اکبر, بیٹا اس وقت کیوں آیا؟ کہا, پھوپھی اما ایک مسئلہ مجھے پریشان کر رہا. اب زینب فرماتی ہے, اکبر بیٹا, عاشورے کا دن, زہر کا وقت, جہاد کا ہنگام, یہ مسئلہ پوچھنے کا کیا موقع ہے؟ میرے پاس کیا مسئلہ پوچھنے آیا؟ تیرا بابا امام وقت موجود ہے. کہا, نہیں پھوپھی اما, جب سے ہوش سنبھالا جو پوچھا آپ سے پوچھا, یہ مسئلے کا جواب بھی آپ دیجیے گا. زینب نے کہا, اچھا جلدی پوچھ. اکبر نے کہا, اتنا بتا دیجیے, آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے؟ اللہ اللہ, یہ سوال کیا تھا؟ زینب گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی, بے چینی کی حالت میں. کہا, اکبر اتنا سمجھدار ہو کے کیا مسئلہ پوچھتا ہے؟ ارے کہاں شہزادی فاطمہ, کہاں میں ان کی ایک کنیز, ہم دونوں میں مقابلہ ہی نہیں ہے, میں شہزادی کی ایک کنیز ہوں. کہا, پھوپھی اما, اگر یہ بات ہے نا کہ دادی فاطمہ کا رتبہ زیادہ ہو, تو آج دادی فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دو. عزاداروں, کس دل سے میں پڑھ رہا ہوں, کس دل سے آپ سن رہے ہیں؟ اما فاطمہ کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیں. بس زینب نے اکبر کا چہرہ دیکھا, کہا, اکبر اگر کسی اور طرح سے مجھے پتا چلتا میرا اکبر مرنے جا رہا, خدا معلوم میں کیسے برداشت کرتی, لیکن ایسی بات تو نے کہہ دی ہے, اب زینب کچھ نہیں کہے گی. جا اکبر, خدا حافظ, تیری پھوپھی تیرا لاشا دیکھنے کا انتظار کر رہی ہے. اکبر پھوپھی کو خدا حافظ کہہ کے باہر آئے. خیموں کے باہر حمید ابن مسلم رپورٹر بیٹھا یزید کا, وہ کہتا ہے, کربلا میں کسی مجاہد کی رخصتی کے موقع پر یہ منظر میں نے نہیں دیکھا. کیا منظر؟ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, ایسا لگتا تھا اکبر باہر آنا چاہتے ہیں. بار بار پردہ گرتا تھا, ایسا لگتا تھا اکبر کو دوبارہ خیمے میں بلا لیا جاتا. کیوں؟ جب اکبر باہر آنا چاہتے ہیں, کوئی پھوپھی آ کے لے پر جاتی ہے, اکبر شبیہ رسول, ایک بار اپنی پھوپھی کو اپنی زیارت اور کرا دو. جب اکبر باہر جانا چاہتے ہیں, کوئی بہن آ کے گلے سے لے پر جاتی ہے, اکبر بھیا ذرا ایک بار یہ بہن تیری زیارت اور کر لے. یہاں تک کہ حسین نے آواز دی, بیویوں میرے اکبر کا راستہ نہ روکو, جہاد میں دیر ہو رہی ہے. وہ اتنا سن رہا تھا, ساری بیویاں ہٹی, اکبر باہر نکلنے لگے. میرے استاد ایک روایت پہنچے, عجیب روایت ہے، میرے استاد پڑھتے تھے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ یہ روایت کس طرح سنیں گے۔ حسین نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، میرے اکبر کو مقتل میں جانے دو۔ ساری بیویاں حکم امام پا کے ہٹ گئی۔ اب اکبر باہر جانا چاہتے ہیں کہ کان میں آواز آئی، اکبر سب سے مل لیے، سب کو خدا حافظ کہہ دیا، کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید الساجدین کمر پکڑے ہوئے بستر پہ بیٹھا ہے۔ اکبر بھیا ذرا ہم سے تو ملتے جاؤ۔ آئے جوان بھائی، جوان بھائی کے گلے لگا، مجھے نہیں معلوم بھائیوں میں کیا باتیں ہوئی۔ اور ایک بار چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو بھی خدا حافظ کہا اور باہر آ گئے۔ حسین اکبر کے گھوڑے کے قریب کھڑے ہیں، اکبر گھوڑے پہ بیٹھے اور ایک بار چلے مختل کی جانے۔ ابھی اکبر نے گھوڑا چلایا، اکبر کو ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، میرا بوڑھا بابا میری سواری کے پیچھے چل رہا ہے۔ مگر عجیب بات ہے، میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں، میرا باپ پیدل چل رہا ہے۔ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے، حسین بھی پیدل اسی رفتار کو بڑھا رہے ہیں۔ اکبر نے سواری روک دی، ایک بار اتر کے آئے، ہاتھ جوڑے، بابا یہ زحمت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حسین نے کہا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں معلوم بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اکبر نے ہاتھ جوڑے، لیکن بابا اگر آپ اس طرح میری سواری کے پیچھے آئے تو میں تو مقتل میں نہیں جا سکتا۔ حسین نے کہا اچھا اکبر میں ٹھہر جاتا ہوں۔ اب ایک عجیب منظر بنا۔ اکبر دوبارہ گھوڑے پر بیٹھے، حسین قریب میں ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے تاکہ بیٹے کا جہاد دیکھیں۔ زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، ام لیلہ مسلح پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ دیکھیے گا، اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلہ کی نگاہیں زینب پر ہیں، اور اکبر کا جہاد، ارے لشکر یزید یہ کہتا ہوا بھاگا۔ آج کربلا میں اکبر نہیں آئے، آج خیبر میں حیدر کرار آ گئے ہیں۔ پیاسا ہے تو کیا ہوا حیدر کا پوتا ہے، 3 دن کا تھکا ہے تو کیا ہوا عباس کا بھتیجا ہے۔ مگر عزاداروں بات کو مختصر کرتا ہوں، ایسا جہاد تو کیا مگر ایک وقت آیا، دھوکے سے اکبر کو گھیرے میں لیا گیا، اکبر کے کلیجے میں برسی ماری گئی، اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا۔ خالی اکبر نہیں گرا، اب تفصیل سنیں، اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے دروازے پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکر للہ آج میری کمائی کام آ گئی۔ آپ ہی ماتم نہیں کر رہے، خواتین کے درمیان کسی کونے میں اکبر کی دادی فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہے۔ ارے میرے پوتے اکبر کا تذکرہ ہو رہا، عزادارو میں تمہیں دعائیں دے رہی ہوں۔ اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے دروازے پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، اور حسین کی رخصتی تک لیلا نے شکرن للہ کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ مگر حسین گرے اور گر کے سملے، عجیب جملہ کہا، کہا بیٹا ادعونی یا بنیا، بیٹا مجھے آواز دو، تمہارے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آواز دو تاکہ آواز سن کے میں اس کے سہارے چلوں۔ اللہ اللہ، کچھ دیر کے لیے میرے ایمان کی آنکھوں کی بینائی، جوان بیٹا ہمارا گیا، حسین کو نظر نہیں آ رہا، ادعونی یا بنیا، بیٹا مجھے پکارو، میں آواز سن کے تمہارے قریب آؤں۔ اور ایک بار اکبر نے آواز دی، الیہ بابا ادھر آئیے۔ حسین اکبر کے قریب گئے، اکبر کو بعد میں دیکھا، اکبر کے سینے سے نکلنے والا خون پہلے نظر آیا۔ خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دیکھا۔ حسین نے دیکھا اکبر میدان کربلا میں لیٹے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے۔ حسین نے کہا اکبر میں تجھے مقتل سے خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے میرا بوڑھا امام جھکا، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا، اکبر کو اٹھانا چاہا، حیدر کرار کا وارث حسین، مگر اکبر نہ اٹھایا گیا، باپ کے ہاتھ جواب دے گئے۔ عزاداروں حسین دوبارہ جھک کے اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ اللہ، 57 سال کا بوڑھا باپ 18 سال کا جوان نہیں اٹھا پایا۔ جب تیسری مرتبہ بھی ناکام رہے، لفظ ناکام میں نہیں کہتا، ایک امتحان ہوا، تو حسین نے کہا اکبر تم بھی ذرا میری مدد کرو۔ اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کروں؟ کہا اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تمہیں آسانی سے اٹھا لوں۔ اکبر نے سینے پہ سے ایک ہاتھ ہٹایا، بابا کی گردن میں ڈالا، حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا یہ ہاتھ سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا، بس یہ سن رہا تھا ایک بار میرا صابر امام اکبر کو چھوڑ کے پیچھے ہٹایا۔ اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے نہیں پتا تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ دوسرا ہاتھ بھی ہٹاؤ، تیرا باپ دیکھنا جاتا ہے کیا بات ہے۔ باپ کا حکم آ گیا، امام کا حکم۔ اکبر نے ایک بار سینے سے ہاتھ کو ہٹایا اور حسین نے دیکھا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل 18 سال کے جوان کے کلیجے میں لگا ہوا۔ بس ایک بار، ایک بار حسین نے برچھی نکالنا چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں یا رسول اللہ جلدی سے کربلا کے میدان میں آئیے، لیکن اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم کو لے کر آئیے گا۔ ابراہیم یہ کربلا کا اسماعیل ہے، باپ کی آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے۔ برچھی کو نکالنا چاہا، بس آخری جملہ، برچھی کو ہلایا، اکبر کا کلیجہ ہلا، اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، پردے ہلے، زینب کی آواز آئی، بھیا میں مدد کے لیے آ رہی ہوں۔ حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا، زینب تیرے پردے پہ اکبر قربان، مولا شام غریبا ذرا کے دیکھیے، یہی زینب اور چادر چھینی جا رہی۔ وا اکبر، وا اکبر،
لاشے کا پتا۔